بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج ماہ شعبان کی پہلی روز اور پہلا دن ہے، اور اس مناسبت سے دل یہ چاہتا ہے کہ شہزادی کے حضور میری جانب سے، آپ تمام کی جانب سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کروں، اور ساتھ ساتھ خود اس خوشی کی مناسبت سے زمانے کے امام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ شریف کے حضور ہدیہ تبریک پیش کروں. چونکہ ماہ شعبان کا آج پہلا دن ہے، لہذا اسی مناسبت سے شعبان کے مہینے کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا. شعبان کے مہینے کے فضائل، لوگوں کے ذہن میں یہ زیادہ ہے کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ فضیلتیں لے کر آتا ہے، لیکن اس کی فضیلتیں کم ہوتی ہیں شعبان کے مہینے کے مقابلے میں، اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے فضائل کم ہیں رمضان کے مہینے کے مقابلے میں. یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ وہ ہے کہ جو بعض روایتوں میں ملتا ہے. ایک طرف یہ روایت بھی ہے کہ حدیث قدسی کے اندر آیا کہ خود خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ. اور شعبان کے مہینے کے متعلق رسول گرامی نے شاہ فرمایا کہ میرا مہینہ ہے. یہ لفظ جو استعمال ہو رہا ہے کہ میرا مہینہ ہے، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. اگر رسول یہاں پر تشریف لے آئیں اور ہماری قسمت جاگ جائے اور ان 50 یا 60 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو کہیں کہ یہ شخص میرا بندہ ہے، تو شخص کا چہرہ کھل اٹھے گا اور وہ فخر محسوس کرے گا دوسرے لوگوں پر کہ مجھے رسول نے منتخب فرمایا. جو کیفیت لوگوں کی رسول کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد ہو جاتی ہے، وہی کیفیت مہینے کی رسول کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد ہوتی ہے. بہت سارے لوگ تھے جو رسول کے اصحاب تھے، لیکن کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ السلمان من اہل البیت. سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنایا اس جملے نے ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور مہینوں کو بابرکت مہینہ بنایا اس جملے نے ہے کہ شعبان میرا مہینہ. تو جب مہینہ رسول کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے تو اس مہینے میں رسول کی مدد ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کو ہم روایت کی روشنی میں دیکھیں گے. اور باقاعدہ جملہ روایت کے اندر آیا بھی ہے کہ اس مہینے میں رسول کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. رسول کی مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، سب سے بہترین اور احسن ترین طریقہ یہ ہے کہ رسول کی سیرت پر عمل کیا جائے، لیکن رسول کی سیرت اتنی طولانی ہے، اتنی وسیع ہے کہ ساری سیرت پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہیں. کوئی ایک ایسی عبادت، کوئی ایک ایسا عمل جس پر انسان عمل کرے تو بس محبوب پیغمبر اسلام قرار پائے اور رسول کی نگاہ میں پسندیدہ قرار پائے، وہ عمل کون سا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، صفوان جمال، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی روایتیں بہت زیادہ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی، اور یہ ایسا معتبر صحابی ہے کہ جس نے امام کے کہنے پر اپنے اونٹوں کو فروخت کر دیا تھا، کیونکہ ظالم بادشاہ کے ہاتھوں جب یہ اونٹ جاتے ہیں تو انسان کو یقین ہوتا ہے یا ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ اونٹ مجھے واپس مل جائیں، اور جب اونٹ ملنے کی تمنا ہے تو اس کا مطلب اس شخص کے آنے کی بھی تمنا ہے کہ جو اونٹوں کو لے کر گیا ہے. لہذا امام نے فرمایا کہ اپنے اونٹوں کو بیچ دو اور اس شخص کی زندگی کی تمنا نہ کرو کیونکہ وہ ظالم بادشاہ ہے. اس نے اپنے اونٹوں کو بیچ دیا امام کے کہنے کی خاطر. یہ ایسا پرہیزگار و متقی صحابی. امام کے سامنے جب یہ آتا ہے تو امام شاہ فرماتے ہیں کہ اے صفوان، اپنے دوستوں کو اس مہینے میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرو. جملہ صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھو، کہ دوستوں کو اس مہینے میں روزہ رکھنے پر آمادہ کرو. صفوان فوراً سے سوال کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، بتائیے کیا اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ فضیلت ہر مہینے کی ہے، لیکن کوئی خاص فضیلت آپ کی نگاہ میں ایسی ہے کہ مجھے روزہ رکھنے پر آپ زور دے رہے ہیں؟ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہاں، یاد رکھو، جب ہمارے جد رسول اکرم شعبان کی پہلی رات کو دیکھتے تھے اور اس کے چاند کو دیکھتے تھے تو منادی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مدینے میں ندا دے دو کہ تمہیں رسول اکرم نے کہا ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص رسول کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھے. نہ نمازوں کی بات ہے، نہ عمرے کی بات ہے، نہ زکات کی بات ہے، نہ نماز کسی چیز کی بات نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کی بات. اور روزہ رکھنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، جس میں سے ایک خود چھٹے امام ہی کی حدیث کی روشنی کے اندر آیا، بلکہ رسول اکرم نے بھی اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس شخص نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس پر جنت واجب ہوگی، اور جنت سے زیادہ بہتر چیز انسان کے ہاتھوں میں نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ حاصل کر سکے. تو جنت حاصل کرنا انسان کے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ فقط ایک دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارے تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. پھر اسی حوالے سے یہ روایت آگے بڑھتی ہے. چھٹے امام کی یہ روایت تھی جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ رسول نے دیکھا کہ جب شعبان کی پہلی رات نظر آئی، نمودار ہوئی، منادی کو بھیجا ندا دو. جب اس نے ندا دی کہ کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے، رسول کی مدد کرنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے. جو سب سے بڑا کائنات کا مددگار ہے رسول خدا کا، سب سے بڑا حامی و ناصر ہے رسول خدا کا، یعنی میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے جب اس جملے کو سنا تو پھر روایت کے جملے یہ، بلکہ مولا علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جملے کو سننے کے بعد شعبان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا، اور میری تمنا تھی کہ میں جتنی بھر زندگی بھر میں زندگی گزارتا رہو، شعبان کا مہینہ آتا رہے، میں کبھی روزے کو قضا نہ کروں. تو مولا سب سے بڑے حامی تھے، سب سے بڑے ناصر تھے، اس لیے پورے ماہ شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. جو جتنی مدد کرنا چاہتا ہے رسول خدا کی، وہ اس مہینے میں اتنے روزے رکھے. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بڑی جالب ہے. امام اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا ہے اور وہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو پروردگار صرف روزہ رکھنے کے صدقے میں اس کی گناہ کو معاف کر دے گا. ایک عام تصور یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. یہ عام تصور ہے کہ استغفار کرتا ہے، معافی کی دعا کرتا ہے، فوراً سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، استغفار کا جملہ زبان پر آ جاتا ہے. لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ استغفار کرنے سے ہی انسان کے گناہ پاک ہوتے ہیں. خود نہج البلاغہ کے اندر مولانا شاہ فرمایا، جب ایک شخص کو سنا جو استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ کہہ رہا تھا، تو امام نے ڈانٹ دیا. امام فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی وقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں کہ استغفر اللہ، میں اپنے گناہ پر پشیمان ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، اور اے خدا میں تیرے سامنے نادم ہو گیا ہوں. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. امام نے 6 شرائط بیان کی جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. تو استغفار جس طریقے سے گناہوں کو پاک کرتا ہے، اسی طرح سے بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو استغفار کے لیے مدد پیدا کرتی ہیں. اس میں سے ایک روزہ اور ایک محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا. صلوات کے بارے میں بھی کثرت کے ساتھ روایتیں ہیں کہ جو صلوات مسلسل پڑھتا رہتا ہے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. تو صرف لفظ استغفر اللہ نہیں ہے جس سے گناہ دھلتے ہیں، صلوات پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور کئی ایسی باتیں ہیں جس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں. ایک اور روایت جو روزے کے حوالے سے اور آخری روایت ہے، پھر یہ روایت چھٹے امام کی روایت ہے اور اس کا انداز بھی بہت جالب ہے، جس میں ایک شخص آتا ہے امام سے سوال کرنے کے لیے کہ مولا آپ مجھے رجب کے روزے کے فضائل بیان کریں. امام غضبناک ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف رجب کے روزے کے فضائل ہیں، شعبان کے روزے کے فضائل سے تم غافل ہو؟ فوراً سے سوال کرتا ہے یہ اپنا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا اس مہینے کے اندر بھی روزہ رکھنے کا کوئی ثواب ہے، کوئی بہت خاص اجر ہے؟ پھر چھٹے امام کو وہی جملہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں فقط ایک روزہ رکھے گا پروردگار اس پر جنت کو واجب کر دے گا. یہ ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ روزہ اس مہینے میں جو افراد رکھ سکتے ہیں مستحب روزہ، وہ ضرور اس مہینے میں انجام دیں. اور پھر یہ روایتیں بھی ہے کہ معصومین کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ متصل کر دیا کرتے تھے. لیکن مستحب روزہ رکھنے کے بھی شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ مستحب روزہ فقط وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا کوئی قضا روزہ باقی نہ ہو. اگر رمضان کے روزے کسی کے چھٹ گئے ہیں تو پھر وہ شخص مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. مردوں کے ساتھ یہ مسائل اتنے زیادہ پیش نہیں آتے جتنے خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ان کے کچھ ایام کے روزے چھٹ ہی جاتے ہیں، اگر وہ رمضان کے روزے اب تک باقی ہیں تو پھر وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ شریعت ایسی مہربان اور رحم دل شریعت ہے کہ کہا کہ اگر تم مستحب روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن مجبور ہو کہ قضا روزہ واجب ہے تو کیسے ثواب کو حاصل کریں، کا فکر نہ کرو. اگر تم خاص ایام میں اپنے واجب روزے کو انجام دو گے، مثلا 3 شعبان کے روز، 15 شعبان کے دن انسان نے قضا روزہ رکھا، تو پروردگار اپنے لطف و کرم کی وجہ سے اس دن کے صدقے میں واجب روزہ بھی ادا کروا دے گا اور مستحب روزے کا ثواب بھی دے گا. تو ایک بات تو یہ کہ وہ افراد جن کے قضا روزے واجب ہیں وہ مستحب روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے. دیکھیں نیتوں کا فرق ہے، مستحب روزے کی نیت سے نہیں رکھ سکتے، نیت انہیں کرنی ہے کہ میں قضا روزہ انجام دے رہا ہوں، اس کے بعد پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ وہ اسے مستحب روزے کا بھی ثواب دے. لیکن جب نیت کریں گے تو قضا روزے کی نیت کے ساتھ روزے کا آغاز کریں گے. ایک اور بات کی وضاحت میں کر دوں کہ قضا روزے کی نیت کرنا اور مستحب روزے کی نیت کرنے کے وقت کے اندر فرق ہے. دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کے بارے میں تمام مراجعین کا یہ متفق حکم ہے کہ روزے کے آغاز سے پہلے نیت کر لینا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں. پہلی کا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلی کے روزے رکھنے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں پہلے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں. اور نیت کے اندر یہ آپ تمام صاحبان فکر ہیں جانتے ہیں کہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سحری کے لیے ہم کھانے کے لیے اٹھیں یا نہ اٹھیں لیکن نیت کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. نیت کرنے کے لیے بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سحری کے وقت جا کر یہ کہیں کہ میری پہلی رمضان کا روزہ ہے، قربت اللہ میں پہلی رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، اس کے لیے بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بس نیت یہ ہے کہ ذہن میں ارادہ ہے، دل کے اندر یہ نیت ہے کہ مجھے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اب چاہے انسان سحری میں جاگے یا نہ جاگے، پہلے سے نیت چلی آ رہی ہے کہ مجھے سارے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو وہ نیت کافی ہے، الگ سے کھڑے ہو کے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن روزے کے آغاز سے پہلے نیت کر لینی، اگر کسی کی نیت پہلے سے یہ ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے اور اسی نیت کے ساتھ سو جائے اور اتفاق سے مغرب کے وقت آنکھ کھلے اور پھر یہ نیت کر لے کہ میرے روزے کی نیت تھی، تو پھر وہ روزہ کینسل ہو جائے گا، چاہے وہ صبح سے لے کر مغرب تک کھائے پیے بغیر سوتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے نیت کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے رمضان کو روزہ نہیں رکھنا۔ تو اگر رمضان کے روزہ نہیں رکھنے کی نیت تھی، چاہے پھر کھائے پیے بغیر پورا دن گزار دیے، تو بھی روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان کے دن شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ قضا روزے میں یہ معاملہ نہیں ہے، قضا روزے میں تھوڑی چھوٹ دے دی گئی۔ اگر آپ میں سے بعض افراد یہ جانتے ہو کہ کتنی چھوٹ دی گئی ہے وقت میں، تو بیان فرمائیے گا، خوشی ہوگی کہ یہاں پر کچھ طلبہ ایسے ہوں گے جو جانتے ہوں۔ جی ظہرین سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے انسان کے لیے اجازت ہے کہ وہ قضا روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ مثلا میرا آج ارادہ یہ تھا کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، لیکن اتفاق سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اب تک میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا، کوئی پانی بھی پیش کرنے والا نہیں آیا، میں نے کہا کہ چلے روزے کی نیت کر لیتے۔ زوال سے پہلے پہلے میں آج کے دن قضا روزے کی نیت کر سکتا، چاہے میرا پہلے ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ بن گیا، تو بھی اجازت ہے کہ انسان قضا روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن یہی معاملہ اگر رمضان میں ہوتا کہ پہلے ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ بنا ہے، تو روزہ شمار نہیں۔ یہ تھا قضا روزے کا مسئلہ۔ پھر ہے مستحب روزے کی نیت کا مسئلہ، اس کے لیے کب تک چھوٹ مل جاتی ہے؟ اس کے لیے غروب آفتاب، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک اگر کسی کی نیت بن جاتی ہے کہ مجھے آج کے دن روزہ رکھنا ہے اور مستحب روزہ رکھنا ہے، پروردگار کی طرف سے اجازت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک سویا رہتا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں پیا ہے، اور روزے کی بھی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اتفاق سے دیکھا کہ پانچ منٹ باقی ہے اور پانچ منٹ کے اندر نماز بھی پڑھنی ہے، کھانے کے لیے تو ویسے ہی وقت نہیں ملے گا، ظہرین کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد مغربین کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اس وقت اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں مستحب روزے کی نیت کر لوں، بالکل اجازت ہے، مستحب روزے کی نیت کر لے گا، پورے دن سوتے رہا، سونے کا ثواب بھی حاصل کیا، سونے کا ثواب اس معنی میں کہ کسی حرام سے گناہ سے بچتا رہا، اور اس کے بعد اس نے عین موقع پر مستحب روزے کی نیت کی، مستحب روزے کا ثواب حاصل ہوا اور روزہ اس کا بالکل مکمل ہو جائے گا۔ جی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے اجارے کے روزے لیے ہو، تو اجارے کے روزے وہ ہوتے ہیں جو واجب ہو جاتے ہیں انسان پر، پیسے لیے ہیں اور اب انسان پر واجب ہو گئے ہیں کہ میں روزہ رکھوں کسی اور کی خاطر، لیکن انسان پر واجب۔ کیا ان روزوں کو ادا کرنے سے پہلے مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، وراجین فرماتے ہیں کہ اجارے کے روزوں کو مکمل کرنے سے پہلے انسان اپنا مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ خود کے ذمے کوئی واجب روزہ نہیں ہے، کسی اور کے ذمے کا واجب روزہ تھا جو ہم نے لیا ہے، اس کی ادائیگی سے پہلے بھی اگر انسان مستحب روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ آخری مسئلہ مستحب روزے کا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مستحب روزہ رکھا اور درمیان میں دعوت دے دی، کسی کی طرف سے دعوت ہو گئی، جو آج بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کسی کو دعوت دینا، کسی کے یہاں دعوت پہ جانا تو بہت آسان ہے اور کسی کو دعوت دینا بہت مشکل، اگر کسی کی طرف سے دعوت آئی تو انسان کیا قبول کر لے، دعوت میں چلا جائے اور کھانا کھا لے، یا نہیں اپنے روزے کو مکمل کرے اور پروردگار کی خوشنودی حاصل کرے؟ یہ جواب ایسا ہے جو تمام حضرات جانتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اس کے اندر ہے کہ مومن کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ مومن نے اگر کہا ہے کہ آپ میرے یہاں دعوت پر آئے، میری دعوت کو قبول کیجئے، تو انسان کہے مرحبا اہلا وسہلا اور اس کے گھر پہ تشریف لے جائے۔ ایک سوال اس کے اندر ایک اور آتا ہے، اگر کسی نے باقاعدہ دعوت نہیں دی، کسی کو پتا چلا کہ ہمارا روزہ تھا، ہمیں لے کر کے کولر کے پاس گلاس میں پانی بھرا اور کہا کہ پانی پی لیجئے، میں آپ کا روزہ کھلوانا چاہ رہا ہوں، اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پانی پلا کر روزے کھلوانے کا ثواب بھی حاصل کر لے گا اور اس شخص کو بھی ثواب مل جائے گا کہ اس نے روزہ کھول لیا، کیا ایسا روزہ کھلوانے کی اجازت ہے اور کیا یہ اگر روزہ کھول لیتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں کھولنے کی تو اجازت ہے کیونکہ مستحب روزہ ہے, کھولنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا وہ ثواب ملے گا؟ جو مستحب روزے سے زیادہ بڑھ کر ثواب ہے کیا وہ ثواب ملے گا؟ اس میں مراجعین کا اختلاف ہے, اور جس میں سے اکثر مراجعین جن میں موجودہ مراجعین بھی شامل ہے فرماتے ہیں کہ جی نہیں, جب تک باقاعدہ کھانا نہ پیش کرے جو ایک وقت کی غذا ہوتی ہے یا لوگ جسے عرف کے اندر کھانا کہتے ہیں, جب تک وہ پیش نہ کرے اس وقت تک روزہ کھولنا شمار نہیں ہوگا, یعنی اس وقت تک روزہ کھولنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو وہ شخص جو ایک گلاس کا پانی اٹھا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزہ کھلوا دیا, اس نے روزہ کھلوایا نہیں, روزہ توڑوا دیا. تو روزہ توڑوانے کا کوئی اگر گناہ ہوتا تو وہ تو اس کے سر پر آ جاتا ہے, لیکن کھلوانے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے اس شخص کو روزہ کھولنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا صرف پانی پی کر. ہاں ایک مکمل دعوت دی ہے کسی نے, اس دعوت کو قبول کر لے, اس کا ثواب روزے سے بڑھ کر. جی یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ ایسا سوال ہے کہ انہوں نے جس انداز سے پیش کیا اس سے زیادہ ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے, خاص طور پہ رجب کے مہینے میں جب پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو کونڈے ہونے والے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں آج کے دن سحری کروں گا, سحری بھی کر لی پیٹ بھر کے, اور پتا ہے کہ 8 بجے کسی کے یہاں کونڈے کی نیاز بھی ہے, اور مجھے دعوت بھی دی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیے گا. اب کیا کرے انسان, کیا اس روزے کو مکمل کرے اس کا ثواب زیادہ ہے, یا اس کے یہاں دعوت پہ چلے جائے اس کا ثواب؟ اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے دعوت دی ہے, دعوت کو قبول کرے, اس کے گھر پہ جائے, اور اس کے گھر پہ جانے کے بعد اگر وہ کھانے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کھانے کو آپ بالکل نوش فرمائیں. یہ کھانے کا ثواب آپ کو زیادہ دے گا بنسبت اس کے کہ آپ بھوکے رہیں اور روزے کو مکمل کریں. تو دعوت اگر کوئی یقینی دعوت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس تاریخ کو اور اتنے بجے دعوت ہونے والی ہے, تو اسی دن روزہ رکھ لیجیے, 2 گھنٹے کے روزہ رکھنے کا ثواب اور اس کے بعد دعوت کو قبول کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ انسان کو حاصل ہوگا. تو اگر کسی کو یقین ہو کہ فلاں تاریخ کو دعوت ہونے والی ہے, اتنے بجے دعوت ہونے والی ہے, اس کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور سامنے والے کی دعوت کو قبول کر کے اس کی دعوت میں بھی شریک ہو سکتا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد والوں. تو روزے کا ثواب اس مہینے کے اندر اس قدر ہے کہ انسان رسول خدا کی مدد کرنے والا شمار ہوتا ہے, اور سب سے پہلے مددگار مولا کائنات تھے, انسان اسی فہرست کے اندر چلا جاتا ہے. دوسرا اجر یہ ہے کہ انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں, اور تیسری بات اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے. آخری روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, جس میں آ کر شخص سوال کرتا ہے کہ مجھے رجب کے روزے کے فضائل بیان کریں, تو امام غضبناک ہوئے, فرمایا کہ کیا تمہیں شعبان کے روزے کے فضائل نہیں معلوم ہیں؟ اس روایت کا آخری حصہ یہ تھا جس میں وہ شخص سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بھی بتائیے, روزہ تو صحیح ہے سب سے افضل عبادت ہے, لیکن اس کے علاوہ اس مہینے کی سب سے بہتر عبادت کون سی؟ امام 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں, ایک عمل کی ہے ایک زبان کی. فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو اور استغفار پڑھا کرو. بہترین عمل یہ ہے کہ صدقہ دیا کرو, اور بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان استغفار پڑھا کرے. اب پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے تو پروردگار اس صدقے کی حفاظت کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے. دیکھیں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی پروردگار حفاظت کرتا ہے لیکن پرورش نہیں کرتا. مثلا نماز انسان نے پڑھی ہے, نماز پڑھنے کا جو اجر انسان کے لیے معین ہوا ہوا ہے, مثال کے طور پر اگر ظہرین کی نماز انسان انجام دیتا ہے تو ایک محل بن جائے گا, اس محل کے اندر نوکر چاکر آ جائیں گے, غلام کنیز اور پھل اور سبزہ ساری چیزیں آ جائیں گی, یہ اس کا ثواب. اس ثواب کو جو پروردگار نے معین کیا ہے اس کی حفاظت کی جائے گی کہ تم نے نماز پڑھی تھی, قیامت کے دن ہم تمہیں یہ مکان اور یہ محل دیں گے, لیکن اس کو پروان نہیں چڑھا جائے گا کہ پھر مزدور لگا دیے گئے, یہ ایک جو محل تھا اس کو 2 محل اور 2 سے 3 محل اور پورا ایک محل کا سلسلہ شروع کر دیا, یہ نہیں ہوگا. لیکن امام یشاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں صدقہ دے گا تو صدقے کی پروردگار پرورش کرے گا, اس صدقے کے ثواب کو بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا. اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا, امام نے فرمایا دیکھو بالکل اسی طریقے سے پروردگار پرورش کرے گا جس طریقے سے تم اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو, اس کو چارہ دیتے ہو, پروان چڑھاتے ہو, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر سوار ہوتے ہو. جس طریقے سے تم اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو اسی طریقے سے پروردگار تمہارے اس اجر کی پرورش کرے گا, اور ایسی پرورش کرے گا کہ تمہیں یہ صدقہ جو ابھی معمولی لگ رہا ہے قیامت کے دن احد کے پہاڑ کی طرح محسوس ہوگا. یہ مثال بھی جو امام نے دی ہے اونٹ کے بچے کی, اب میں آپ کے سامنے نہ اونٹ کے بچے کی مثال دے سکتا ہوں نہ انسان کے بچے کی, کیونکہ اونٹ کے بچے کی تو ویسے ہی پرورش ہمارے یہاں نہیں ہوتی اور انسان کے بچے کی پرورش بھی بہت کم لوگ کر رہے ہیں. تو کوئی اور پرورش کی مثال میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنے بینک اکاؤنٹ کی پرورش کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ پروفٹ کتنا کس اکاؤنٹ میں ملنے والا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا ہے, سیونگ اکاؤنٹ کا کیا ہے, فکس اکاؤنٹ کا کیا ہے, جس طریقے سے اس اکاؤنٹ کی پرورش کرتا ہے کہ داخل کی ہوتے ہیں 1000 روپے 10 سال بعد 1,00,000 روپے بن جاتے ہیں, اسی طریقے سے پروردگار اس 1 روپے کے صدقے کی اس طرح سے حفاظت کرے گا کہ احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا. تو 3 اعمال اس مہینے کے اندر کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے, پہلا روزہ, دوسرا صدقہ, تیسرا استغفار کرنا. جی ہاں,
سوال یہ تھا پہلی گفتگو جو آپ نے فرمائی کہ کسی کو مثلا معلوم ہے کہ روزے دار ہے پھر بھی وہ دعوت دے کر اس کو آدھے دن میں ہی روزہ افطار کروا لیتا ہے, آیا اس کے مطلب تحلیل کے بتاوا بھی موجود ہیں, آیا یہ دین کا مذاق تو نہیں ہے, احکام شریعہ کا مذاق تو نہیں
ہے؟ نہیں, یہ ان کا سوال بھی بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور ہم بار بار مسلسل اس کا روزہ افطار کروا لیتے ہیں تو کیا یہ روزے کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا, شریعت کا مذاق تو نہیں بنایا جا رہا؟ دیکھیں, اب شریعت کے اندر ہی اس چیز کی اجازت ملی ہے اور اسی لیے شاید مراجی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف پانی پیش کرتا ہے ہمارے سامنے یا چائے پیش کرتا ہے ہمارے سامنے جو مکمل کھانا نہیں ہے تو اس غذا کو تناول کر کے انسان اپنا روزہ باطل نہ کرے, بلکہ مکمل کھانا اگر پیش کرتا ہے تو اس کھانے کو تناول کر کے اپنے روزے کا افطار کرے. یا اگر کوئی مذاق بنانے بھی چاہتا ہے شریعت کا تو میرے خیال سے 1 دن کرے گا, 2 دن کرے گا, 3 دن کرے گا, آخر وہ بھی تھک جائے گا کہ شریعت کا مذاق بنانے کے لیے اتنے پیسے درکار ہیں کہ پھر میں غریب ہوا جا رہا ہوں, تو شریعت کا مذاق بنتا ہو نہ بنتا ہو اس کی فکر نہ کرو, اپنے پیسے بچاؤ. اس لیے اگر مکمل کھانا دیا جا رہا ہے تو انسان بالکل تناول کر سکتا ہے, چاہے وہ مسلسل گھر کے اندر دعوت دی جا رہی ہو. مثال کے طور پر ماں ہے اپنے بچے کا دیکھتی ہے کہ روزانہ روزہ رکھتا ہے تو میں روزانہ اس کو کھانا دے دوں, صحیح ہے, ماں اگر روزانہ کھانا تیار کرتی ہے اور بچے کے لیے مخصوصاً کھانا تیار ہوتا ہے اور اس کو دیتی ہے, کھانا کھا سکتے ہیں, بچہ کھانا کھا سکتا ہے, دعوت میں شریک ہو سکتا ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر کوئی پارٹی یا کوئی فنکشن ہو رہا ہو, یہ ضروری نہیں ہے, کوئی جشن ہو رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے. گھر کے اندر ہی کوئی شخص ہمیں آ کر یہ کہتا ہے کہ تم آج ہمارے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھاؤ, یا تم اتنی دیر تک بھوکے رہو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ, یہ اتنا کہنا اور اس کے ساتھ اس کو کھانا دے دینا یہ کافی ہے. البتہ کھانا دینے والا اپنے پیسوں سے کھانا دے رہا ہوں, کسی اور کا کھانا اگر لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کسی اور کا کھانا ہے تو وہ غصبی کھانا شمار ہوگا اور وہ ہمیں اگر دے رہا ہے تو اس کی کھانے کی قطعی اجازت نہیں ہوگی. یہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو واقعی وہ شریعت کا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے اور شخص کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے جو روزہ رکھا ہو.
اگر آپ دوسرا سوال دیکھیں ماہ رمضان مبارک کی روزے کا تو اتنا احترام ہے کہ روزے دار کے سامنے ہم کھانا بھی گوارا نہیں کرتے, تو آئے مستحب روزے کی دن میں ہی اس کو دعوت دے کر افطار کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے؟
یہ دونوں متضاد باتیں نہیں ہیں. قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو روزے دار کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا مکروہ ہے, بہتر ہے کہ روزے دار کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہ کھایا جائے. اور مستحب روزے میں کہا جا رہا ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا پیش کرو, دونوں میں بہت فرق ہے. جب رمضان میں کسی کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے یا اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ روزہ اپنا توڑے, روزہ اپنا باطل کرے. جب اس کو اجازت نہیں ہے باطل کرنے کی پھر بھی اس کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا ہے تو بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے, کہ پروردگار کا حکم یہ ہے کہ روزہ باطل نہ کرو, وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤ یا ہمیں دکھا دکھا کر کھانا کھا رہا ہے, انسان کا دل مچلتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں جبکہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ ایک گناہ ہے, گناہ تو نہیں مکروہ کام, لیکن مستحب روزہ وہ ہے کہ جس میں اگر کوئی روزے دار ہمارے سامنے آتا ہے شعبان کا روزہ اس سے رکھا ہوا ہے اور ہم اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں تو مجبور نہیں ہے اپنا روزہ مکمل کرنے پر. مستحب روزہ مکمل کرنا واجب نہیں ہے, ویسے بھی کھول سکتا ہے. اس لیے اگر اس کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو کھول سکتا تھا ویسے بھی روزہ, پروردگار نے اس کے لیے لطف و کرم کیا کہ اگر مومن نے دعوت دی ہے تو اس مومن کی دعوت کو قبول کر کے اسے بھی خوش کرو, اور اگر وہ خوش ہوتا ہے تو پروردگار بھی تمہارا راضی ہو جاتا ہے. یہ تین باتیں تھیں جو ماہ شعبان کے مہینے میں کرنا اور انجام دینا انتہائی مستحب ہے. ایک آخری بات, اور ہمارے پاس وقت بھی 10 منٹ کا تقریباً بچا ہے, دو رکعتی مستحب نماز ہے جو شعبان کی ہر رات میں پڑھنا بہتر ہے. اور اس دو رکعتی نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں دونوں رکعتوں میں ایک مرتبہ الحمد اور 11 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں, اور دو رکعتی جیسے فجر کی نماز انجام دی جاتی ہے ویسے انجام دیں. نیت انسان یہ کرے گا کہ میں شعبان کے مہینے کی مخصوص نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربۃ اللہ, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے الحمد پڑھے, 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے, رکوع سجدے انجام دے, اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے, پھر الحمد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے, قنوت رکوع سجدے تشہد و سلام, اس طریقے سے اس نماز کو مکمل کرے تو اس کا ثواب بھی. جی اس کے لیے فقط رات کا وقت ہے, رات میں کسی بھی وقت, جی جی مغربین کے بعد, مغربین اگر وہ اول وقت میں انجام دے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ رات میں کسی بھی وقت وہ اس نماز کو انجام دے سکتا. ایک اور مسئلے کی وضاحت, بلکہ آپ ہی حضرات سے میں سوال کروں گا کہ قضا روزوں کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے قضا نمازیں باقی ہیں تو کیا وہ یہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی نمازوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو روزے کا مسئلہ ہے. یعنی بہت سارے انسان قیاس کرتے ہیں کہ جب روزے کا مسئلہ ہے جو چھوٹا حکم ہے اس کا یہ مسئلہ ہے تو بڑے حکم کا تو بطریقہ والا یہ حکم ہوگا. جی نہیں, روزے کے بارے میں حکم آیا کہ اگر کسی کا قضا روزہ باقی ہے تو مستحب روزہ انجام نہیں دے سکتا. نمازوں کا حکم اپوزٹ ہو گیا, نمازوں کے بارے میں کہا کہ اگر کسی کے قضا نمازیں بھی باقی ہوں تو مستحب نماز پڑھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے قضا نمازیں, مثال کے طور پر خدا نہ کرے فجر کی نمازیں قضا ہیں, رات میں جا کر کیا وہ نماز عشاء پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتا ہے. کیا وہ نافلہ نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ نمازیں پڑھ سکتا ہے. کیا وہ شعبان کی 2 رکعتی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتا ہے. تو نمازیں تو پڑھ سکتا ہے اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہوں, لیکن اگر کسی کے قضا روزے باقی ہوں تو مستحب روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ دونوں کے اندر فرق ہے, نماز اور روزے کے اندر. اور آخری بات یہ کہ شعبان کے مہینے کی جو 2 رکعت مستحب نماز بیان ہوئی ہے, اس کا ثواب نماز شب کے مقابلے میں اور نافلہ نمازوں کے مقابلے میں بہرحال کم ہے. بعض دفعہ انسان مفات الجناز, یہ مفات الجناز انسان لیتا ہے, بہت بہترین کتاب ہے, لیکن اس کتاب کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہے. دیکھیں جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اگر کوئی اردو زبان جانتا ہے تو وہ عربی نہیں پڑھ سکتا, تجوید سیکھنا پڑتی ہے اس کے بعد پڑھ سکتا ہے. کوئی انگلش کی کتاب لیتا ہے تو انگلش کتاب اس وقت تک پڑھ نہیں سکتا جب تک وہ انگلش نہ سیکھے. مفات الجنان ایسی کتاب ہے کہ جب تک وہ اس کتاب کو سمجھے نہیں کہ لکھی کس طرح سے گئی, اس وقت تک وہ اس کتاب کو سمجھ کے اسے حق ادا نہیں کر سکتا. مفات الجنان کے اندر رجب کی نمازیں, شعبان کی نمازیں, رمضان کی نمازیں ایک ایک چیپٹر کے اندر لکھی ہوئی, لیکن ان چیپٹرز سے پہلے کچھ نمازیں اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سارا سال کے لیے لکھی گئی. سارا سال جب بھی شب جمعہ آ جائے صلوات پڑھا کرو, سارا سال جب بھی شب جمعہ آ جائے دعائے کمائل پڑھا کرو, جب بھی روزہ جمعہ آ جائے سورہ جمعہ پڑھا کرو, جب بھی روزہ جمعہ آ جائے غسل جمعہ کیا کرو. یہ سارے جو مسائل, یہ سارے جو باتیں ہیں عبادتیں ہیں, وہ بالکل مفات الجنان کی ابتدا میں لکھ دی. اب اگر شعبان کے مہینے میں شب جمعہ آ جائے تو کون کون سی عبادتیں انجام دینی ہیں, اس میں صلوات نہیں لکھا ہوگا, اس میں دعائے کمیل نہیں لکھا ہوگا, اسی طریقے سے سورہ جمعہ نہیں لکھا ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ شب جمعہ جب بھی آ جائے، چاہے شعبان کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یہ عبادت تو انجام دینی ہی ہے. اس کے علاوہ اگر انسان کا دل چاہتا ہے تو شعبان کی مخصوص عبادتیں یہ بھی انجام دے، رجب کی مخصوص عبادتیں یہ بھی انجام دے. لہذا وہ ریپیٹ نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے اپنی باتوں کی. تو یہ دو رکعتی نماز ایسی ہے جو شعبان کی راتوں میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن نماز شب ایسی نماز ہے جس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے. تو اگر کوئی یہ دو رکعتی نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز شب فوت کر رہا ہے، نماز شب کو ضائع کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نماز شب پڑھ لے. یہ دو رکعتی نماز اگر چھٹتی ہو تو چھٹ جائے، بہتر تو یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کرے، دونوں نمازیں پڑھ سکیں. لیکن اگر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، یا وہ نماز یا یہ نماز، تو نماز شب کا ثواب زیادہ ہے. اسی طریقے سے نافلہ نمازیں وہ ہیں کہ جن کا ثواب زیادہ ہے. نافلہ نمازیں ہمارے یہاں اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی، اور بہت افسوس ہے، یہ نمازیں وہ ہیں کہ جس کی تاکید آئمہ کی روایتوں میں بہت زیادہ آئی ہے. آئمہ یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان جب واجب نماز پڑھتا ہے اور اس میں بے دھیانی سے بہت ساری چیزیں کہہ جاتا ہے، بے توجہی میں بہت ساری چیز کہہ جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا تدارک کرتی ہے نافلہ نمازیں. نافلہ نمازیں ان ساری چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کا کام کرتی ہیں. لہذا نافلہ نمازیں انسان انجام دے. نافلہ نمازیں 34 رکعت تقریباً بنتی ہیں، 17 اور یہ 34 رکعت ملا کر 51 رکعت نماز پڑھنا یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے. جو انسان کو توفیق مل جائے تو یہ 51 رکعت نماز انسان انجام دے، اور اگر یہ 51 رکعت نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد پھر شعبان کی جو مستحب نمازیں ہیں وہ انسان پڑھے. ہمارا دین اتنا وسیع ہے، اتنا بہترین دین ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا زندگی گزارتا ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، تو نماز ایسی چیز ہے جو پروردگار سے بات کرنے کا طریقہ. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ پروردگار سے بات چیت کرے تو نماز پڑھے، اور اگر چاہتا ہے کہ خدا اس سے بات کرے تو قرآن مجید پڑھے. اگر انسان تنہا یہاں پر زندگی گزارتا ہو تو بھی اس کے لیے بہترین نمونہ اسلام نے پیش کیا کہ وہ اپنی تنہا زندگی کو بھی اس طرح سے گزار سکتا ہے کہ بوجھ محسوس کیے بغیر اپنی ساری زندگی میں عبادتیں اور ثواب کو سمیٹ سکتا ہے. ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے. ایک باواز بلند درود پڑھ دیجئے، محمد والا.